जहाँ इमामों की तारीफ तौसीफ होती है और जहाँ उन लोगों की भी तारीफ होती है जो दोस्तदारानी अहले बैत में से हैं, अहले बैत, तो कितनी ही अच्छी बात है कि आप जमाने के अहले बैत को पहचानते ही उनके आप दोस्तदार हैं। अगर कोई शख्स ज़माने रसूल के अहले बैत को दोस्त रखे और फिर इस ज़माने के अहले बैत की शिनाख्त उसको न हो, ऐसे कोई फायदा नहीं है। पर खुदा ऐसे अकीदे से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ज़माने के इमाम की शिनाख्त बुनियादी बात है कि इसी शिनाख्त से किसी को निजात मिलती है और इसी मुकदस हस्ती की शिनाख्त न होने से कोई जाहिलाना मौत मरता है। जैसे रसूल अकरम ने इरशाद फरमाया कि माता वलम यारिफ इमाम जमानी माता वमीततहु जाहिलिया वल जाहिल फिन्नार। यह हदीस ऐसी नहीं है कि इसको आपने नहीं सुनी है, ये वही हदीस है जिसे आप बारहा सुनते आए हैं। पर बात यह है कि इसके अंदर जो गहरी हिकमतें हैं वो अजीब है। ये कि इस हदीस में सारे इल्म को इमाम की शिनाख्त से वाबस्ता किया गया है, या यूं कहना चाहिए कि जो हकीकी इल्म है उसका इन्हिसार इमाम की शिनाख्त पर है। और पूछें खुदा की शिनाख्त और उसके रसूल बरहक की शिनाख्त क्यों जरूरी नहीं, इसमें इमाम की शिनाख्त का जिक्र क्यों आया है? जवाब इस तरह से है कि इस्लाम के अंदर दरवाजे का तसव्वुर दिया गया है और वो ये कि खुदा का, खुदावंदी का, उलूहियत का, तौहीद का दरवाजा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाती गिरामी है। और फिर आन हजरत का बादी अक्दस यानी पाक दरवाजा जमाने के इमाम हैं लोगों के लिए। लिहाजा जिस खुश नसीब इंसान को इमाम जमान की मारिफत की सआदत हासिल हो तो लामहाला रसूल की मारिफत और खुदा की मारिफत उसी के साथ हासिल हो जाती है। लिहाजा इस्लाम की तमाम तर सआदतें इमाम की शिनाख्त से वाबस्ता हैं। इसीलिए खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपनी वक्त के इमाम को पहचाने बगैर मर जाए तो उसकी मौत एक ऐसे शख्स की मौत की तरह होती है जो ज़मानाई जाहिलियत में मर चुका हो, यानी रसूल के दुनिया में आने से काबिल जो जाहिलियत का जमाना था उस जमाने में जो शख्स रसूल की शिनाख्त के बगैर मरा हो उसकी मौत जैसी मौत में मरता है। वो शख्स जिसने अपने जमाने के इमाम को नहीं पहचाना हो, तो जाहिलियत में दो बातें हैं, एक ये कि पैगंबर की शिनाख्त के बगैर और इमाम की शिनाख्त के बगैर, और दूसरी बात यह है कि उसमें नादानी का जिक्र है। इस दानिशमंद पर यह हकीकत जाहिर हुई یہ علم آگہی کا جو خزانہ ہے وہ امام کی شناخت میں ہے. آپ اس کا ایک اور نتیجہ سن لیجئے، وہ یہ کہ دنیا والے جس طرح دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس بڑی بڑی کتابوں کا ذخیرہ ہے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں پڑھ لی ہیں، اس لیے ان کے پاس بہت کچھ علم ہے، لیکن سن لیا آپ نے اس حدیث کو کہ اس حدیث سے ایسے لوگوں کے پاس علم ہونے کی نفی ہو جاتی ہے. یعنی یہ حدیث ایسے دعوے کی تردید کرتی ہے، کہتی ہے کہ علم کتابوں میں نہیں ہے، کہتی ہے کہ علم کہیں بھی نہیں ہے، کہتی ہے کہ علم کے لیے ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے اور اس کا ایک ہی خزانہ ہے، وہ امامی اقدس و اطہار کی مقدس ذات ہے، امامی عالی صفات ہی وہ خزانہ ہے، وہ وسیلہ ہے جس سے کسی خوش نصیب کو شناخت کے نتیجے پر علم مل سکتا ہے. تو یہ اس حدیث کی تحلیل ہے، اس حدیث کا تجزیہ ہے، یا کہ کہنا چاہیے کہ اس حدیث کی وضاحت ہے اور حکمت ہے. لہذا بڑا خوش نصیب ہیں مومنین جنہوں نے امام کے لیے اقرار کیا ہے، جن کو امام پر یقین ہے. تو اسی یقین میں سب کچھ ہے، اسی یقین میں سب کچھ ہے. اور ایسی بہت سی حدیثیں ہیں جن کی حکمت کی گہرائی تک اتر جانے کے نتیجے میں پتہ لگتا ہے کہ امام دنیا کے اندر رحمتی خداوندی کا خزانہ ہے، پیغمبر کا خزانہ ہے، روحانیت کا خزانہ ہے، اسلام کا خزانہ ہے. اس لیے امام کی شناخت انتہائی ضروری ہے. لیکن یاد رہے کہ امام کی شناخت کے کئی درجے ہیں، اور ان درجوں کا آغاز اقرار سے شروع ہو جاتا ہے. اقرار امامت سے معرفت کے درجات شروع ہو جاتے ہیں، اور قدم بہ قدم، منزل بہ منزل یہ سلسلہ آگے سے آگے چلا جاتا ہے. تو اقرار بہت بڑی چیز ہے مومن کے لیے کہ وہ خدا و رسول کے بعد امامت کے لیے اقرار کرتا ہے اور دل سے یقین رکھتا ہے کہ امام برحق ہے، اس کا دنیا میں ہونا ضروری ہے. تو یہ اقرار ہے. آپ نے بھولیے گا لفظ اقرار کو کہ مریدوں کے پاس بنیادی دولت جو ہے وہ اقرار ہے، لیکن ایسا اقرار کہ اس میں شک و شبہ نہ ہو، اور اگر شک ہے تو وہ چیز بہت ہی خطرناک ہے. شک جو ہے وہ خطرناک شے ہے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ خداوند عالم نے اپنی عزیز کتاب میں یعنی قرآن مقدس میں حجاب کا تصور دیا ہے، پردے کا، اور پردہ کسی اور چیز کا نہیں ہے بلکہ وہ پردہ بشریت کا ہے. آپ ہم سے بے مہربانی پوچھ لیجئے کہ پردہ اور بشریت کیا چیز ہے. پردے سے مراد حجاب، یعنی کسی چیز کے سامنے کوئی ایسی چیز کا ہونا کہ اس کی وجہ سے وہ اصل چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے. اب ذرا اس نیچر کی طرف یعنی قانون قدرت کی طرف نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہر مقام پر یہی نظام ہوگا. یہی بات ہوگی کہ پردے کے بغیر، غلاف کے بغیر، لباس کے بغیر اس کائنات کے اندر کوئی شے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے کہ معدنیات میں سے پہاڑوں کے اندر جو جواہرات ہوتے ہیں، یعنی جو لال ہوتا ہے اور ہیرے ہوتے ہیں، وہ پہاڑ کی سطح پر نہیں ہوا کرتے، وہ تو پہاڑ کے سینے میں ہوتے ہیں، پہاڑ کے باطن میں ہوتے ہیں، اور پہاڑ کا جو ظاہر ہے وہ ان جواہرات کے لیے پردہ ہے، حجاب ہے، اور ان جواہرات کے بننے کے لیے یوں ہوتا ہے کہ اس میں ایک اصل قسم کا پتھر ہوتا ہے۔ یہ جواہرات ہر کہیں نہیں پائے جاتے، پتھر میں سے ایک ذات ہوتی ہے، اس ذات کے اندر، اس قسم کے اندر وہ جواہرات ہوتے ہیں۔ جو حضرات پہاڑوں کو جانتے ہیں یا ان علاقوں تک جا چکے ہیں تو ان کو اس بات کا علم ہے کہ جواہرات ہر کہیں نہیں ہوتے ہیں، اور نہ ہی موتی ہر دریا میں ہوتے ہیں، اس کے لیے خاص مقام ہوتا ہے۔ اس میں بھی ایک اشارہ ہے، اس میں بھی ایک معنی ہے۔ تو اگر اس سلسلے میں ایمان کو موتی سے تشبیہ دے اور عالم انسانیت کو ایک دریا قرار دے، سمندر قرار دے، تو ہر انسان میں ایمان کے موتی نہیں ملیں گے۔ اور دوسری مثال میں آپ ان سب انسانوں کو پہاڑ قرار دے، پتھر سمجھے، اس صورت میں بھی پہاڑوں کے اندر جو جواہرات کا ہونا تھا اس کے بموجب، اگر آپ کے نزدیک مثال کے طور پر یہ سب انسان پہاڑ ہی ہیں، تو ایمان کے جواہرات جو ہیں ہر انسان میں نہیں ملیں گے، چونکہ عالم دین میں جو کچھ ہے وہ، اور اس جہاں میں جو کچھ ہے وہ، دونوں کو برابر برابر اور ایک شان سے اور ایک جیسا ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں کہہ رہا تھا کہ پہاڑوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ کا حصہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک مخصوص ذات ہوتی ہے، اور وہ بہت صاف ستھرا پتھر ہوتا ہے، اس کے اندر روبی وغیرہ ہوتا ہے۔ یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ خدا نے بہت سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ سب کے سینے میں ایمان کی جواہرات ہوں۔ تو اصل میں میرا موضوع تھا کہ میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ ہر چیز کا ایک حجاب ہے، ہر چیز کا ایک کھول ہے۔ تو پھر اب آئیے درخت کی طرف، کیونکہ جمادات سے ہم نے ایک مثال لی، تو درختوں میں بھی یہ بات ہے کہ وہاں پر بھی یہ سسٹم چلتا ہے کہ اس کا ایک حجاب ہے، پردہ ہے۔ سب سے پہلے تنا کو دیکھیے، وہ تنا جو ہے وہ چھلکے کے اندر، چھال کے اندر محفوظ ہے، اور یہ چھال نہ ہو تو تنا سوکھ جائے، یا کوئی جانور اس کو چھیلے۔ اور پھر جڑوں کی مثال لے کہ دیکھیں خداوند عالم نے درخت کی جڑوں کی کس طرح حفاظت کی ہے، کہ اول یہ کہ تمام تر جو درخت کی جڑیں ہیں وہ زیر زمین محفوظ ہیں، اس لیے کہ جڑیں جو ہیں درخت کے لیے بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ لہذا نظام قدرت نے، نیچر نے تمام جڑوں کو زمین کے نیچے محفوظ کر لیا ہے، اور اس کے علاوہ ان جڑوں کا بھی ایک چھلکا ہے۔ اب آپ دیکھیے پھر درخت کے اوپر کے حصے کی طرف جائیے، آپ دیکھتے ہیں کہ درخت کے پتے ہوتے ہیں، یہ بیکار نہیں ہیں، पति जो है वो काम करते हैं, एक तरह से पर्दे का काम भी करते हैं कि आप दूध जो है और सब दरख्त पर और फल पर न पड़े, और इसके अलावा साइंसी तौर पर आप जानते हैं कि किस तरह ये हवा को या ऑक्सीजन को दूसरी गैसेस को किस तरह पत्ते जो है एब्जॉर्ब करते हैं, और इसके अलावा जो फल है उसके लिए ये पत्ते जीनत भी है, रौनक भी है और बहुत कुछ काम करते हैं। जिस तरह इंसान अपने मुंह से गुजा खाता है, लेकिन इसके अलावा ये जो नाक है ये भी काम करती है, और जो पूरा जिस्म है ये भी सेहत के लिए बिरूनी असरात को, धूप को, हवा को, गर्मी को, सर्दी को, ठंडक को एब्जॉर्ब करने के लिए जो हमारी जिल्द है ये काम करती है। तो इसके अलावा फल की तरफ जाइए कि फल आपको छिलके के बगैर, हिजाब के बगैर, पर्दे के बगैर नहीं मिलेगा। तो फल जो है कई मराहिल से आगे गुजर कर फल ही बनता है, मुकम्मल हो जाता है, पक जाता है। और उसमें कितने पर्दे हैं, एक तो फल का छिलका है, फिर गूदा है जो मांस के लिए पर्दे का काम करता है, फिर उसके अंदर एक गुठली है, फिर उसके अंदर मग्ज है, और मग्ज भी यूं नहीं है, उसका एक और यानी छिलका है, देखा आपने। इसी तरह इमाम की बशरियत है, इमाम की बशरियत, बशरियत से क्या मुराद है, इमाम का मुबारक जिस्म, ये जिस्म जो है बहुत बड़े इम्तिहान का काम अंजाम देता है। इसी जिस्म की बदौलत जिसको वहां रुकना चाहिए वो रुक जाता है, और जिसको उससे आगे बढ़ना चाहिए बढ़ जाता है। जैसे कोई दरवाजा होता है तो चोर को तो दरवाजे से वापस हो जाना है, और दोस्त को दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाना है, ये दरवाजे की मेहरबानी है। दरवाजे न हो तो बुरे और भले में कोई तमीज न हो, इसलिए इमाम की बशरियत है, इमाम का जिस्म है, और जिसमें जिस्म के अंदर कई कई बातें हैं, या कि कई कई सिफात हैं, बशरी सिफात, उन सिफात की वजह से जिनको शक है वो वही रुक जाते हैं और वापस हो जाते हैं। रुकते कहाँ हैं, वो वहां से फिर दूर भागते हैं, आगे उनको किसी न किसी तरह से तलाश होती है, जब वो वहां तक पहुंचते हैं तो फिर वहां से लौट जाते हैं मायूस होकर, मायूसी के साथ, हिरमानी के साथ वो वापस जाते हैं। आप अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के किस्से को लीजिए जो कुरान में है, तो 124,000 पैगंबरों में से जो हजरत ऐसे ही कि नुमायान हैं, जिनका तस्करा, जिनका जिक्र कुरान मुकद्दस में मिलता है, जरा उनकी तरफ जाके देखिए पुरानी तौर पर, कि बहुत सारे लोगों ने जो अपने जमाने के पैगंबर से, नबी से इनकार किया, उसकी वजह क्या थी। बस कुरान में आपको यही मिलेगा कि उन्होंने उन मुकद्दस हस्तियों की बशरियत पर एतराज किया, कहा कि एक बशर, एक इंसान जो हम जैसा है, चलता है, फिरता है, खाता पीता है, और उसकी बीवी है, बच्चे हैं, और उसमें कई ऐसी कमजोरियां भी हैं जो आमतौर पर इंसानों में होती है। रसूल से फरमाया जाता है कि कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन काना यरजिउ लिक़ा अल्लाह فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیجئے کہ سوائے اس کے کچھ نہیں کہ بے شک میں تم جیسا بشر ہوں. بول انما انا بشر مثلکم، کہیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں. یوحا الیہ، لیکن جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مجھ پر وحی ہوتی ہے، جسم میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وحی آسمانی میں فرق ہے. وحی آسمانی میں فرق ہے، اور وہ وحی کس سلسلے میں ہے؟ خدا کی الوہیت کے بارے میں ہے، شناخت باری تعالی کے بارے میں ہے، خداوند عالم کی پہچان کے بارے میں ہے، حقیقی علم کے بارے میں ہے، نجات کا راستہ کہاں ہے، کس طرف ہے، اس کے بارے میں ہے. یہ فرق تو ہے، اس میں میرے اور تمہارے درمیان زبردست فرق، آسمان زمین کا فرق. لیکن جہاں بشریت ہے اس میں فرق نہیں ہے. یعنی خداوند یہ نہیں چاہتے تھے کہ رسول اکرم بشر ہونے کے باوجود جو اوصاف کمال رکھتے تھے ان کو جتلائے. جب لوگوں نے نہیں سمجھا اور ان کی نظر میں آن حضرت کی بشریت آئی، تو خداوند عالم نے من حیث المجموع اس کو قبول فرمایا کہ چلو ٹھیک ہے بشریت ہے، لیکن اس وحی کے لیے کیا کرو گے؟ وحی آتی ہے آن حضرت کو، وحی آتی ہے اور تم کو وحی نہیں آتی ہے. تو خداوند عالم نے اس بات کی تردید نہیں فرمائی جو کافر کہا کرتے تھے کہ آن حضرت بشر کیوں ہیں، انسان کیوں ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں، بشریت ہے انسانی کامل کی، لیکن وہ کیسی بشریت ہے؟ اس کے لیے بھی شناخت کی ضرورت ہے، اس کی بھی شناخت کی ضرورت ہے. اگر ہم نے تھوڑی بہت بصیرت ہے تو ہمیں جاننا چاہیے کہ دنیا کے اندر بشر تو بہت ہے، سبھی انسان. کیا ایک انسان اور اس انسان میں فرق نہیں ہے؟ بہت کچھ فرق ہے، عادات میں، اقوار میں، اخلاق میں، اٹھنے بیٹھنے میں، کھانے پینے میں، بولنے چالنے میں، اور اچھائی میں، برائی میں، بہت 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 فرق ہے. اگر ہم ان سارے انسانوں کے درمیان جو فرق تفاوت پایا جاتا ہے اس کو ہم نہیں سمجھتے ہیں، تو کم سے کم ہم اپنے احوال کو تو جانتے ہیں. ہمارے اپنے احوال بھی ایک جیسے نہیں ہیں، کبھی اپ اور کبھی ڈاؤن. یہ زندگی بھی ایک نشیب و فراز سے گزرتی جاتی ہے. ہر انسان جس کو ہوش ہے، جس کو عقل ہے، جس کو بصیرت ملی ہے، یہ سمجھ سکتا ہے، یہ جان سکتا ہے کہ اس کے اندر بھی مختلف اوقات میں مختلف موڈ ہوتے ہیں، مختلف کیفیتیں ہوتی ہیں. کیا وہ اس اختلاف طبیعت سے یہ اندازہ نہیں کر سکتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں ان میں بھی ضرور فرق ہے؟ جب اس نے اپنی ذات میں فرق پایا اور بہت سارے انسانوں کے درمیان بھی فرق پایا، تو کیا اس کو یہ عقل نہیں ہے کہ انسانی کامل جسے کہا جاتا ہے اس کے بارے میں سوچے؟ انسانی کامل یہ صوفیوں کی اصطلاح ہے، اس کے بارے میں سوچے. میں اپنی عمر کے اس مرحلے تک اتنا بدلتا ہوں کہ کبھی میرے دل کے اندر بہت اچھی باتیں بھی آتی ہے اور کبھی میں اس گرتا بھی ہوں، ایسا کہے کوئی انسان. اور یہ بھی کہے کہ دیکھو اس دنیا کے اندر اچھے سے اچھے بھی ہیں، برے سے برے بھی ہیں. پھر اس دلیل سے وہ انسانی کامل یعنی پیغمبر اور امام کی بشریت کو سمجھے گا. دیکھیں کہ خداوند عالم کے حضور میں حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے کتنی بڑی گنجائش ہے کہ خداوند عالم نے انسان کامل کے متعلق اس کے باوجود کہ وہ بشریت کے لحاظ سے بھی دوسروں سے اعلیٰ ہے, اس کے باوجود خداوند نے فرمایا کہ چلو ان حضرت بشریت میں تم جیسا ہے, لیکن وہی ان پر نازل ہوتی ہے. عالم کہ ہم اس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خدا کے یوں فرمانے کے باوجود آن حضرت کی مقدس ہستی کے اندر بہت سی لطافتیں موجود تھی, کہ خداوند عالم نے پھر قرآن میں کہا کہ انکا لعلی خلق نظیم, میرے رسول آپ تو اخلاق کی بلندیوں پر ہیں, اخلاق کی بلندیوں پر ہیں. لیکن وہاں اس کو جتلانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ لوگ سمجھنے والے نہیں تھے کہ انسانی کامل کی بشریت میں بہت سی پاکیزگیاں, بہت سی لطافتیں اور بہت کچھ فرق ہوتا ہے, وہ اس کو سمجھنے والے نہیں تھے. لہذا خدا نے اس کو وقتی طور پر چھوڑا, کہا چلو ٹھیک ہے جسم میں آنا غلط تم جیسا ہے, لیکن وہی کو لو اور وہی ایک حقیقت تھی اس کو نمایاں کیا. پھر دوسرے مقام پر خدا نے فرمایا کہ انکا لعلی خلق نظیم, رسول آپ اخلاق کی بلندیوں پر ہیں, آپ کے اخلاق آپ کی نیک عادتیں عظیم ہیں. انسان تو بشریت کی بات ہوئی تھی, یہ بشریت دوسرے لوگوں کے لیے پردے ہیں, جو بیگانہ ہیں اس کے لیے پردے ہیں, جو اپنا ہے اس کے لیے کوئی پردہ نہیں, اس کو تو راز تک جانا ہے, اس کو تو حرم سرا تک جانا ہے. حرم سرا کا مطلب کہ بادشاہ کے محل کا وہ مقام جس میں بادشاہ یعنی کہ اپنے خواص کے ساتھ بیٹھتا ہے, اس کو حرم سرا کہتے ہیں. تو اسی طرح امام کی بشریت حجاب تو ہے, لیکن یہ حجاب بیگانوں کے لیے کام کرتا ہے, اور جو اپنے ہیں ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے. آج بھی ہم ہی اپنے دوستوں پر اپنے بیدوں کو ظاہر کرتے ہیں, ہمیں کوئی اندیشہ نہیں ہے, ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے, اور جن کے ساتھ ہماری یونٹی ہے, ہمارا دل ایک ہے, تو ہم اپنی غریبی ہے یا امیری ہے جو کچھ بھی ہے ہم ان پر ظاہر کرتے ہیں, اس بھروسے سے کہ اس سے ان کو کوئی نقصان ہونے کا نہیں ہے. تو امام کے نور تک جو لوگ رساں ہو جاتے ہیں وہ ان پردوں سے گزر کر جاتے ہیں, اور یہ پردے گنتی کے لحاظ سے 700 ہیں. کہا جاتا ہے کہ امام تک پہنچنے کے لیے 700 پردوں سے گزر جانا پڑتا ہے. تو میں اسے پہلے کہہ رہا تھا, مثال دے رہا تھا کہ ہر چیز ایک پردے کے اندر ہے, کوئی غلے کا دانا ہے یا کوئی پھل ہے یا کوئی اور چیز ہے, اس کا اپنی قسم کا ایک پردہ ہوا کرتا ہے, اور اس پردے کے اندر وہ چیز نشو نما پاتی ہے. انسان خود ہی پردے کے اندر بنتا ہے کہ ایک بچہ جسے جنین کہتے ہیں, وہ اپنی ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے ایک سانچے میں ہوتا ہے, ایک پردے کے اندر ہوتا ہے, بلکہ پردے کے اندر پردہ ہوا کرتا ہے, تبھی تو اس کی تخلیق مکمل ہو جاتی ہے. تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو سانچے کے بغیر پردے کے بغیر ہو. تو اس لیے امام کی ذات اقدس پردے کے پیچھے ہے,
और कुरान में जाके देखें कि खुदा फरमाता है कि वो पर्दे के पीछे से बात करता है। मूसा अलैहिस्सलाम से जो कलाम हुआ वो पर्दे के पीछे से हुआ।